من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم جو نعمت ہم نے تمہیں دی ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی لین دین نہیں ہوگا اور جس دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی اور جس دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی اور کافر لوگ جو ظالم ہیں اس دن بھی وہ ظالم تصور ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر بالخصوص تین چیزوں کا ذکر ہے، قیامت کے حوالے سے، قیامت کے دن نہ تو لین دین ہوگا کہ یہ مجھ سے لے لو تاکہ مجھے چھٹکارا مل سکے، اور نہ اس قیامت کے میدان میں کوئی رشتہ کام آئے گا، کوئی تعلق قائم آئے گا۔ یہ دنیا کے جتنے بھی تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، ان کی حد وہی ہے جب تک دنیا ہے، سانس پرواز کر گئی یہ تعلق ختم ہو گیا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ بلا شفا، قیامت کے دن کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، اسی شفاعت کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں ہوئی تھیں اور اس بات کو واضح کیا تھا کہ قیامت کے میدان میں کوئی کسی کے رائی کے دانے کے برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پوری کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے آپ نے اپنے قریبی خاندان بنی عبد مناف کو آواز دی اور فرمایا یا بنی عبد مناف، او بنی عبد مناف، لا املک لکم من اللہ من شیء، دنیا میں جو نیکی ہو سکتی ہے وہ کر لو، قیامت کے میدان میں میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ اسی صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی کو آواز لگائی، یا صفیت و عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر کی پھوپھی صفیہ، لا املک لک من اللہ من شیء، دنیا میں جو نیکی ہو سکتی ہے کر لو، قیامت کے میدان میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اسی صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو آواز لگائی، یا عباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس، اے پیغمبر کے چچا، لا املک لک من اللہ من شیء، جو کچھ نیکی کر سکتے ہو کر لو، قیامت کے میدان میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اور آگے چل کر پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پوری امت کو خطاب فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں تم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہو کر میرے پاس آؤ، کسی کی گردن پہ اونٹ کی آواز آ رہی ہو، کسی اور جانور کی آواز ہے، گناہوں کے نیچے دبے ہوئے ہو، پریشانی کے عالم میں میرے پاس آؤ اور آ کر مجھے کہو کہ اغثنی اغثنی، اے پیغمبر میری امداد کیجئے، میری امداد کیجئے۔ سن لو میری امت کے لوگوں، اگر تم میں سے کسی شخص نے قیامت کے میدان میں میرے سامنے آ کر یہ کہا کہ میری امداد کیجئے، تو اس وقت میرے جملے کیا ہوں گے؟ فاقول قد ابلغت، میں یہی کہوں گا کہ جو امانت اللہ نے میرے اوپر نازل کی تھی اس کو میں نے تم تک پہنچا دیا تھا، میں نے دین تم تک پہنچا دیا تھا۔ لا املک لک من اللہ من شیء، اس دن میرا یہی جملہ ہوگا کہ آج کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کو آواز لگائی اور فرمایا کہ جو کچھ میرے مال میں سے مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، لیکن لا املک لک من اللہ من شیء، اگر کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا تو میں محمد نہیں چھڑا سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پیغمبر اسلام کے ان ارشادات پر غور کیجئے، جہاں آپ اپنی برادری کو، آپ اپنی پھوپھی کو، آپ اپنے چچا کو، آپ اپنی بیٹی کو، آپ پوری امت کو واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ سوچ کر مت آنا کہ پیغمبر علیہ السلام ہمارا دامن تھام لیں گے، ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ لیں گے، نجات ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں نہیں، لا املک لکم من اللہ من شیء، میں ذرے کے برابر بھی قیامت کے دن کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ بات واضح ہو گئی کہ قیامت کے دن کسی کی نہیں چلتی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا بل امر یومئذ للہ، فرمایا قیامت کے میدان میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، نہ کسی کی شفاعت چلے گی، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ تعالی نے واضح کر دیا۔ ہاں ایک مسئلہ جو آپ کے سامنے اس اپنے گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے بیان کیا تھا، شفاعت کا مسئلہ، اس کی بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں سے چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا من اذن لہ, قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس آدمی کی سفارش کے جس کو سفارش کرنے کی اللہ اجازت دے گا. کوئی پیغمبر بھی, کوئی نبی, کوئی فرشتہ, کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنی مرضی سے کسی شخص کے لیے بھی سفارش نہیں کرے گا. ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جس کے متعلق دے گا بس اس کی سفارش اس کے متعلق قبول ہوگی, وگرنہ کوئی قبولیت نہیں ہے. اس کے بارے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آواز دے گا, ادعوا الانبیاء, جاؤ نبیوں کو بلاؤ, ان کو کہو کہ اپنی امت کے وہ بندے میرے پاس لے کر آئے جنہوں نے میرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا تھا. فَيَجِيُ النَّبِيُّ مَا أَهْلِ رِسَابَتُ, حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر ایک جماعت لے کر آئے گا کہ اے اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو میرے علم میں ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے کبھی تیرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا. فَيَجِيُ النَّبِيُّ مَا أَهْلِ خَمْسَتُ وَالسِّتَّتُ, کسی نبی کے ساتھ پانچ امتی ہوں گے, کسی نبی کے ساتھ چھ امتی ہوں گے, وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ, کوئی نبی فرشتے کی اس آواز پر اللہ کے سامنے آئے گا اور آ کر یہی کہے گا کہ اللہ دنیا کے اندر میرے اوپر کوئی ایمان لایا ہی نہیں, میں کس کو لے کر آؤں. تو یہ انبیاء آ رہے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ تمہاری امت کے یہ لوگ ان کو میں معاف کرنا چاہتا ہوں مگر ان کے کچھ گناہ ہیں, میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ان کے حق میں شفاعت کرو, سفارش کرو تاکہ ان کی نگاہوں میں تمہاری عزت بڑھ جائے, تمہارا مقام اور زیادہ بلند ہو جائے. میں اب تمہیں ان کو کرنا ہی چاہتا ہوں تاکہ تمہیں عزت مل جائے, تم ان کے حق میں سفارش کرو اور میں رب قبول کروں گا. یہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ حق دے گا. جب انبیاء اپنا کام مکمل کر چکیں گے تو پھر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ثم یقال ادعوا الصدیقین, پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو آواز دے گا کہ میرے پیغمبر کی صدیقین کو کی امت کے صدیقین کو جمع کرو. صدیقین آ جائیں گے جن کے سربراہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ یہ وہ بندے ہیں جنہیں میں معاف کرنا چاہتا ہوں مگر ان کے کچھ گناہ بھی ہیں, کچھ غلطیاں بھی ہیں, تم ان کے حق میں شفاعت کرو اور میں اللہ قبول کرتا ہوں. یہ صدیقین اللہ کے حکم پر, اللہ کے کہنے پر شفاعت کریں گے تاکہ ان کی عزت بڑھ جائے. ثم یقال ادعوا الشہداء, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب صدیقین اپنی ذمہ داری پوری کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا میرے پیغمبر کی شہداء کو جمع کرو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے شہداء کو جمع کرو, ان شہداء کو جمع کیا جائے گا. فیشفعون, ان سے اللہ کہے گا کہ تم سفارش کرو, ان کو میں معاف کرنا چاہتا ہوں, اب ان میں سے 70-70 آدمیوں کی تم سفارش کرو, تمہاری سفارش پر ان کو میں معاف کر دوں گا. پھر فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی امت کے حفاظ کو بلایا جائے گا جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا, سینے میں محفوظ کیا اور قرآن کریم پر عمل کیا, ان کو بلایا جائے گا. اللہ کہے گا کہ دیکھو میں ان لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں, یہ تمہاری برادری کے لوگ ہیں, یہ تمہارے تعلق دار ہیں مگر ان کے کچھ گناہ بھی ہیں, ان کی کچھ غلطیاں بھی ہیں, تمہیں یہ حق دیتا ہوں ان میں سے 10-10 آدمیوں کی تم سفارش کرو, تمہاری سفارش پر میں ان کے گناہ معاف کرتا ہوں اور ان کو جنت بھیج دیتا ہوں. یہ قراء ہیں, یہ شہداء ہیں, یہ صدیقین ہیں, یہ انبیاء ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر شفاعت کر رہے ہیں, سفارش کر رہے ہیں, اور کن کی سفارش کر رہے ہیں, جن کی اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں اللہ پاک فرمائے گا انا ارحم الراحمین, جب میں نے انبیاء کی سفارش پر ان کو معاف کر دیا, جب میں نے صدیقین کی سفارش پر ان کو معاف کر دیا, جب میں نے شہداء اور قراء کی سفارش پر ان کو معاف کر دیا ہے, میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں, مجھ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں ہے, اب میں
اپنا حق بھی استعمال کرتا ہوں. آخر میں اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا ادخلوا جنتی من کان لا یشرک بی شیئا, اے فرشتو اب میرے بندوں میں سے تمام ان لوگوں کو چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں میری جنت میں داخل کر دو جنہوں نے دنیا کے اندر گناہ تو کیے تھے غلطیاں کی تھیں لیکن ان کے گناہوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر شرک نہیں تھا, جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا میری صفات کے اندر میری ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا تھا, اب میں اپنی رحمت کے حوالے سے ان تمام لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں جو مشرک نہیں ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ان کو میری جنت میں داخل کر دو. اس سے بات واضح ہو گئی قیامت کے میدان میں انبیاء سفارش کریں گے, شہداء سفارش کریں گے, صدیقین سفارش کریں گے, نیک لوگ سفارش کریں گے, حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میری امت کا ایک آدمی اللہ کے حکم سے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ دو بہت بڑے قبیلوں کو معاف کر دے گا, دو بہت بڑے قبیلوں کو معاف کر دے گا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ کے آگے درخواست کرے گا اس کا تعلق کیا انہی دو قبیلوں میں سے ہوگا کہ جن کو معاف کیا جائے گا؟ فرمایا اقول ما اقول, بس رہنے دو جو کچھ میں کہوں میری بات کو سن لیا کرو, جو میں نہ کہوں اس کے بارے بحث مت کیا کرو. تو یہ سفارش پر حق ہے, بات واضح ہو گئی کہ جس کی سفارش کس کی قبول ہوگی؟ جس کو اللہ کہے گا, اور کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ کہے گا. اللہ تعالیٰ کس کے لیے سفارش کی اجازت دے گا؟ جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا, جو مشرک ہیں جنہوں نے شرک کیا ہوگا ان کے لیے کوئی معافی نہیں, کوئی معافی کی صورت ہی نہیں, ان پر اللہ تعالیٰ نے جنت تو حرام کر دی ہے, وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے جو اللہ کی ذات کے اندر اور اللہ کی صفات کے اندر حفاظت کرتے جو شرک کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے آپ یہ امیدیں رکھتے ہیں تو پھر کم از کم سب سے پہلے آپ کا اپنا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. اگر عقیدے میں شرک آ گیا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ شفاعت کا مسئلہ تھا آخرت کا, قیامت کے دن کہ یہ سفارش ہو رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی آیا کسی پیغمبر کو, آیا دنیا کے اندر کسی نبی کو بطور وسیلہ کے, بطور سفارش کے, بطور واسطہ کے اپنے گناہوں کے چھٹکارے کے لیے اللہ کے آگے پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس سلسلے میں بات واضح رہے, قرآن و حدیث سے جو چیزیں مجھے ملی ہیں وہ صرف تین ہیں, چوتھی چیز مجھے کہیں نہیں ملی. اگر کوئی صحیح سند کے ساتھ قرآن کی آیت یا کسی صحیح حدیث کے ساتھ اگر کوئی شخص مجھے چوتھی چیز دکھائے گا اس کو قبول کر لیا جائے گا, اگر نہیں ہے تو پھر یہ تین چیزیں ہیں. ان تین چیزوں کے ذریعے آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہونا چاہیے, اور یہ تینوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. ایک تو کیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں آپ اللہ کے آگے حوالہ پیش کریں, واسطہ پیش کریں, کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا. یعنی اگر آپ معافی کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ سے یوں کہیں کہ اللہ تو غفور ہے مجھے معاف کر دے, اللہ تو غفار ہے مجھے بخش دے. آپ نے روزی مانگنی ہے تو اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تو رازق ہے مجھے رزق عطا فرما, تو رزاق ہے اللہ مجھے رزق عطا فرما. یہ آپ کا انداز ہونا چاہیے. کوئی چیز آپ نے لینی ہے اللہ سے تو آپ یوں کہیں کہ اللہ تو وہاب ہے مجھے بیٹا عطا فرما, مجھے بیٹی عطا فرما, اللہ تو خالق ہے, اللہ تو مالک ہے, اللہ تو محافظ ہے, میری حفاظت فرما. اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا وسیلہ دے کر, واسطہ دے کر, حوالہ دے کر یوں اللہ کے ساتھ آپ ہم کلام ہو سکتے ہیں. اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بے انتہا جگہ پر ہے. انبیاء کی دعائیں دیکھیں, انبیاء کی آجزیاں دیکھیں, انہوں نے اللہ کے ساتھ رابطہ اور تعلق جوڑا تو کس حوالے سے, کس انداز میں؟ آپ کو یہ بات مل جائے گی. ایک یہ طریقہ ہے کہ جب کبھی بھی اللہ سے مانگے اللہ کا نام لے کر اللہ کی کسی صفت کو آگے پیش کر کے اللہ کے آگے آپ درخواست کریں، یہ مسئلہ بھی قرآن و حدیث سے واضح طور پر ہمیں ملتا ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے دعا مانگنے کا، درخواست کرنے کا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے، وہ بھی حدیث میں ثابت ہے. وہ کیا ہے کہ اپنی کسی نیکی کو بطور حوالہ کے اللہ کے سامنے آپ پیش کریں. اس کی مثال بھی حدیث موجود ہے، مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ تین آدمی جو بارش کے ڈر کی وجہ سے غار میں چھپ گئے تھے، غار میں بیٹھے تاکہ بارش جب تھمے گی ہم پھر اپنا راستہ لے لیں گے. ابھی بارش نہیں رکی تھی کہ ایک بہت بڑی چٹان اس غار کے اوپر آ کر بیٹھ گئی. اب یہ غار کے اندر دبے ہوئے ہیں، اب وہی بیٹھے بیٹھے یہ تینوں آدمی اپنی اپنی نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کرتا تھا، کتنی عزت کرتا تھا کہ سارا دن میں بکریاں چراتا، شام کی جب آتا مجھے اور میرے جانوروں کو دیکھ کر میرے بچے بھاگ کر آ جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے پاس آتے اور دودھ کی درخواست کرتے، وہ چیختے رہتے، وہ چلاتے رہتے، لیکن سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کرتا تھا. ماں باپ کو دودھ پلانے کے بعد پھر میری توجہ میری اولاد، میری بیوی بچوں کی طرف ہوتی تھی. اے اللہ تو یہ معلوم ہے کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ مجھے دیر ہو گئی، بکریاں چراتے چراتے واپس پہنچا، میرے ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، میرے بچے جاگ اٹھے، چیخ رہے ہیں، دودھ کا مطالبہ کرتی ہیں، لیکن دودھ کا برتن لے کر میں اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہوا ہوں. ان کو اس لیے نہیں اٹھاتا تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے، وہ پریشان نہ ہو جائیں، لیکن اپنے بچوں کو آگے دودھ پیش نہیں کرتا اس لیے کہ جب تک ماں باپ کو دودھ نہیں دوں گا اپنی اولاد کو نہیں دیتا. اے اللہ تو جانتا ہے ساری رات دودھ کا برتن لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا. اللہم ان کنت فعلت ابتغاء وجہ اللہ فافرج عنا ما نحن فیہ. اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تجھے راضی کرنے کے لیے، کوئی ریا نہیں تھا، کوئی شہرت نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا. اے اللہ اگر واقعی میرے اس عمل میں اخلاص تھا، خلوص تھا، ریا اور دکھاوا نہیں تھا تو فافرج عنا ما نحن فیہ، تو آج جس مصیبت کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں اے اللہ اسے نجات عطا فرما. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس شخص نے اپنی اس نیتی کو، اپنے اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ نے چٹان کو حکم دیا، چٹان کا ایک تہائی حصہ کھسکا اور ان کو سورج دکھائی دینے لگ گیا. دوسرے نے اللہ کے سامنے درخواست کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنی چچا داد بہن کے ساتھ کتنا محبت تھی، کتنا پیار تھا. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک موقع پر اس کو بدکاری کی دعوت دی، اس نے مطالبہ میرے آگے رکھا کہ اگر اتنا سکے تو دے گا تو میں تیری دعوت کو قبول کرتی ہوں. میں تیار ہو گیا، میری وہ چچا داد بہن آ گئی. جب میں بدکاری کرنے کا ارادہ کرنے لگا تو میں نے اپنی چچا داد بہن کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، وہ کانپ رہی ہے. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگی ایک مجبوری مجھے تیرے سامنے لے کر آ گئی، لیکن اس لیے کانپ رہی ہوں کہ کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا، جو سکے تھے وہ بھی دے دیے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں تیرا ڈر آ گیا، تیرا خوف آ گیا، تیری خاطر میں نے گناہ کو چھوڑ دیا. اگر واقعی میرے دل میں تیرا خوف تھا، تیرا ڈر تھا، تو اے اللہ آج جس مصیبت کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں اس سے نجات عطا فرما. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ چٹان کا ایک حصہ وہاں سے اور کھسک گیا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہ باہر آ جائے. تیسرے نے اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس مزدور آتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، مزدوری کرنے کے بعد وہ اپنی مزدوری لے کر چلے جاتے تھے. ایک دن میرے پاس ایک مزدور آیا، اس نے مزدوری کی، جب جانے لگا میں نے اس کو مزدوری پیش کی، لیکن اس نے کہا یہ بہت کم ہے، میں نہیں لیتا, اس نے انکار کر دیا, آخرکار وہ چلا گیا. اے اللہ میں چاہتا تو کھا جاتا, مجھ سے دنیا میں کون پوچھنے والا تھا, میرا دنیا میں کون حساب لیتا, لیکن نہیں نہیں, میرے دل میں تیرا خوف تھا, تیرا ڈر تھا. میں نے کیا کیا, اس آدمی کی مزدوری کے جو چند سکے تھے ان ٹکوں کو میں نے جمع کیا اور میں نے ایک چھوٹا سا جانور لے کر اپنے ریور میں چھوڑ دیا. وہ جانور بڑھ گیا ایک سے دو, آخر ایک وقت بھی آیا کہ اسی جانور کے ذریعے ایک ریوڑ بن گیا. وہ مزدور جو چلا گیا تھا 10-20 سال کے بعد اس کو پریشانی نے پریشان کیا, وہ میرے پاس آیا. اس نے کہا میاں چلو ٹھیک ہے مزدوری تو بہت کم تھی لیکن تو آج دے, اس لیے کہ آج میں پریشانی کے اندر دبا ہوا ہوں. میں نے کہا جا یہ سامنے جو ریوڑ نظر آ رہا ہے یہ سارا ریوڑ تیرا ہے. اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کیجیے, جو میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی اس کا بدلہ دیجئے. میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ سارا ریوڑ تیرا ہے, میں نے تیرے لیے اس کو کاروبار کی صورت میں لگا دیا تھا, یہ بڑھ کر ایک ریوڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے. اے اللہ تو جانتا ہے میں چاہتا تو نہ دیتا, چاہتا تو وہی دیتا, لیکن تیرا ڈر تھا, تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا. اے اللہ اگر میرے عمل میں اخلاص تھا تو فخرج عنا ما نحن فیہ, جس مصیبت کے اندر آج ہم دبے ہوئے ہیں ہمیں نجات عطا فرما. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ نے چٹان کو حکم دے دیا, چٹان بالکل سرے سے ہٹ گئی اور وہ تینوں کے تینوں باہر آ گئے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کسی نیکی کو اللہ کے سامنے رکھے, لوگوں کے سامنے نہیں, لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کو مت لائے, لوگوں سے اپنے اعمال کو چھپاؤ, اللہ کے سامنے پیش کرو. اس لیے کہ اللہ سے تو کوئی چیز تم چھپا ہی نہیں سکتے. اب نجات کے لیے, کامیابی کے لیے, کسی پریشانی سے چھٹکارے کے لیے اسلام نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ اپنی نیکی کو, اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو. اور ایک تیسرا طریقہ جو حدیث سے ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں پریشان ہیں تو آپ وقت کے کسی دیندار آدمی کے پاس جائیں جسے اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے, وہ عالم ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, وہ حاجی ہے, وہ نمازی ہے, مجاہد ہے, کوئی بھی ہے, جس کو آپ دیندار سمجھتے ہیں, جس کو آپ اللہ والا سمجھتے ہیں, اس کے پاس جائیں اور اس سے جا کر درخواست کریں کہ یار میں اس مسئلے میں پریشان ہوں, میرے لیے اللہ سے دعا کرو اللہ میری پریشانی دور کر دے, میں بے اولاد ہوں, میرے لیے حضرت صاحب دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے, میری یہ پریشانی ہے, میری یہ پریشانی ہے. یہ مسئلہ اپنے اس دینی بھائی کے آگے رکھ سکتے ہیں جسے اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, دیندار ہے, کم از کم آپ اس کو دیندار سمجھتے ہیں, اس کے آگے اپنے مسئلے کو رکھ سکتے ہیں تاکہ اللہ کے آگے وہ درخواست کرے. یہ مسئلہ بھی حدیث ثابت ہے. صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے, بارش کا مسئلہ آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ نہیں آئے, آ کر درخواست کی, ادعو اللہ ان یسقینا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. اور صحابہ کہتے ہیں یہ دیہاتی نے اس وقت درخواست کی جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ کھڑے ہوئے تھے, جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, دیہاتی نے آ کر درخواست کی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے. ہلاکت الاموال وانقطعت السبل, جانور تباہ ہو چکی ہیں, کاروبار منقطع ہو چکا ہے, راستے تباہ ہو چکی ہیں, اس لیے کہ جب بارش ہی نہیں ہے کون کاروبار کے لیے آئے گا, کون کاروبار کے لیے جائے گا, جانور مر رہے ہیں, کوئی چراہگاہ نہیں ہے, کوئی گھاس نہیں ہے, اللہ سے دعا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران وہی خطبے کے اندر اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست کی کہ اللہ اللہم اسقنا غیثا مغیثا, اے اللہ بارش عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں, صحابہ کہتے ہیں اسی خطبے کے دوران اللہ نے بارش شروع کر دی اور ایسی بارش آئی, ایسی بارش آئی کہ فرمایا کہ حتی شاب, حتی کہ وہ جوان بوڑھا نہیں, وہ جوان جس کا گھر مسجد نبوی کے سب سے زیادہ قریب تھا وہ بھی بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچا, اتنا تیز بارش تھی اور جمعہ بارش ہوتی رہی. ہفتہ بارش ہوتی رہی، اتوار بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جب اگلا جمعہ آیا تب بھی بارش ہو رہی تھی، اگلا جمعہ آیا اور بارش ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، پھر ایک شخص نے، معلوم نہیں وہی تھا یا کوئی دوسرا تھا، البتہ دروازہ مسجد نبوی کا وہی تھا، اسی دروازے سے کھڑے ہو کر ایک شخص نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت الاموال وانقطاعت السبل، اپنی مال مر رہے ہیں، پہلے چراگاہ نہیں تھی، گھاس نہیں تھا، اس لیے مر رہے تھے، اب پانی کے علاقے میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جانور مر رہے ہیں، اپنی راستے منقطع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ پانی پانی ہے، کون آئے کون جائے، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش کو ختم کر دے، دایاں ہاتھ اٹھایا اور شہادت والی انگلی یوں کی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ہلایا اور دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا علی الاحکام والجبال والاودیت ومنابت الشجرات، اے اللہ اس بارش کو مدینہ سے ہٹا دے، جنگلات میں بھیج دے، وادیوں میں بھیج دے، اور بہت سارے علاقے ہیں وہاں بھیج دے، اس مدینہ کو اے اللہ اب بارش سے بچا لے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح انگلی ہلائی اور جب جمعہ کا خطبہ ختم ہوا ہم نے دیکھا کہ بس گول مدینہ کا ٹکڑا ہی بچا ہوا تھا، چوفیر بارش ہو رہی تھی، مدینہ کے اندر دھوپ ہی دھوپ نکلی ہوئی ہے، دن ہے اور مدینہ کے چوفیر بارش ہی بارش ہے، جہاں سے جو دیہاتی آتا بھیگا ہوا آتا یہی کہتا ہمارے ہاں خوب بارش ہو رہی ہے، ہمارے ہاں خوب بارش ہو رہی ہے، لیکن مدینہ جو ہی نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا اللہ نے دعا کو قبول کی اور اسی وقت مدینہ سے بارش کو ہٹا دی۔ لوگ آتے تھے نبی علیہ السلام سے دعائیں کرتے تھے، یہ آنے والے کون ہیں، یہ درخواستیں کرنے والے کون ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں درخواستیں کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اللہ کے آگے التجائے کر رہے ہیں، اللہ دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، لیکن ایک وقت آیا جب اللہ کی زمین سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ نے جو آپ کو زندگی دی تھی وہ پوری ہو گئی، پیغمبر کی رحلت ہو گئی، آج تمہارا بھی کہا سالی ہو گئی ہے، آج کس کی خلافت ہے، آج خلافت ہے امیر المومنین عمر بن خطاب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ کہاں ہے، صحیح بخاری کے میں موجود ہے، کہا سالی ہو گئی، بارش بند ہو گئی، اب صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے، کیا کرنا چاہیے، آئیے کسی بزرگ کے ذریعے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اب صحابہ آپس میں تبصرہ کرتے ہیں کہ آج ہماری مجلس میں بزرگ کون ہے، ایک آدمی پر نگاہ پڑی، وہ ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے، عباس سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا منگوائیں، یہ صحابہ ہیں اللہ کے بندو، تھوڑا سا آپ اپنا ذہن صاف کیجئے، صحابہ کے بارے آپ کا کیا عقیدہ ہے، صحابہ کے عقیدے کو نوٹ کیجئے تاکہ وہی عقیدہ اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان، تمہارا عمل صحابہ جیسا ہوا تو تم کامیاب ہو، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان سے ہٹ گیا، تمہارا عقیدہ صحابہ جیسا نہ ہوا، تمہارا عمل صحابہ جیسا نہ ہوا تو تم سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہو نہیں سکتا۔ اب یہ صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، ایک بزرگ کا انتخاب کرتے ہیں، وہ کون ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آگے کیا کہ آپ دعا مانگے، دعا مانگ رہے ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شرک کو جب سے اکھیڑنے والے تھے، شرک کا خاتمہ کرنے والے انسان تھے، مسلمانوں کے امیر، کیا الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہم انا کنا اذا ادبنا، اے اللہ جب قحط سالی ہوتی تھی، جب ہمارے لیے مسئلہ پیش آتا تھا، اذا ادبنا جب قحط سالی کا ہم شکار ہو جاتے تھے، نتوصل الیک بنبینا تو تیرے پیغمبر کے حوالے سے، تیرے پیغمبر کے وسیلے سے، تیرے پیغمبر کے واسطے سے ہم درخواستیں کیا کرتے تھے، ہم دعائیں کیا کرتے تھے، فتسقینا تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا، وانا نتوصل الیک بے ہم نبینا، آج نبی ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ہم پیغمبر کے چچا کے وسیلہ سے درخواست کر رہے ہیں ہمیں بارش عطا فرما. آپ ان کو کیا کہیں گے؟ صحابہ کے بارے آپ کیا ذہن بنائیں گے؟ مسجد نبی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے اندر کتنا فرق ہے؟ سامنے محمد مصطفیٰ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ مسجد نبی میں ہیں، اور مسجد نبی اور پیغمبر کی قبر کے درمیان کتنا فرق ہے؟ اگر یہاں سے واسطہ دیا جا سکتا ہے، وسیلہ دیا جا سکتا ہے، حوالہ دیا جا سکتا ہے، تو مسجد نبی اور پیغمبر کی قبر کے درمیان کتنا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. کسی صحابی نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ اللہ کے بندہ پیغمبر کی قبر مبارک یہاں ہے، آج بھی پیغمبر کا واسطہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ آج نبی کا وسیلہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ آج نبی کا حوالہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کسی ایک نے کھڑے ہو کر کہا ہو، میرے سامنے پیش کیجیے. اگر نہیں ہے، تمام صحابہ جمع ہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب بھی ہیں، سیدنا عباس بھی ہیں، صحابہ سارے کے سارے ہاتھ اٹھا کر اور عباس کو بطور واسطہ کے، بطور وسیلہ کے پیش کر رہے ہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہی ہوا، صحابہ کا بھی عقیدہ یہی تھا، جو دنیا سے چلا جائے اس کا واسطہ نہیں دیا جا سکتا. صحیح بخاری کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے. آپ بڑی جرات کے ساتھ میرے اوپر فتوا لگا سکتے ہیں، میرے دوستوں کے اوپر آپ فتوے لگا سکتے ہیں، میری جماعت پر آپ فتوا لگا سکتے ہیں، لیکن یہ فتوا میرے اوپر نہیں آتا، میرے ساتھیوں پر نہیں آتا. اگر یہ فتوا لگائیں گے تو سب سے پہلے یہ آپ کا فتوا صحابہ پر جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کا یہ جملہ، یہ میرے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا، کائنات کے ان لوگوں پر ہوگا جن کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی زمین پر امین مقرر کیا ہے. فرمایا آسمان پر یہ ستارے امین ہیں، اور اللہ کی زمین پر امین اگر ہو تو میرے صحابہ تم ہو. اور پھر یہ کسی ایک صحابی کی بات نہیں، دو صحابہ کی بات نہیں، یہ مسجد نبی صحابہ کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اور جمع کے سیگے کے ساتھ یہ صحابہ درخواست کر رہے ہیں. اور کن کو آگے لایا جا رہا ہے، کس کا واسطہ پیش کیا جا رہا ہے، کس کی دعا کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے معلوم یہی ہوا، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، صحابی ہیں، مگر پیغمبر سے افضل نہیں ہو سکتے، اور پیغمبر جیسے بھی نہیں ہو سکتے. عباس جیسے لاکھوں جمع ہو جائیں، پیغمبر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن آج صحابہ ان کو سامنے کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے چلا جائے، دنیا کے ساتھ ان کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، ان کی زندگی آخرت کی شروع ہو جاتی ہے، ان کو کوئی معلوم نہیں دنیا والے کیا کر رہے ہیں، دنیا والوں کو کوئی معلوم نہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ان کی زندگی آخرت کی شروع ہو جاتی ہے. ہاں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، ان کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے. تو شرعی مسئلہ ہمارے سامنے یہی کھل کر آ گیا کہ ہم نے جب بھی درخواست کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، یا تو اللہ کی صفت کو سامنے رکھنا ہے، یا اپنی کسی نیکی کو اللہ کے آگے پیش کرنا ہے، یا کسی بزرگ کو جس کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، ان کے آگے درخواست کرنی ہے کہ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے اولاد دے، میرے کاروبار میں برکت دے، میری پریشانی دور کر دے، میری بیماری دور کر دے. یہ سارے مسائل حل کرنے والا اللہ ہے. لیکن اس بزرگ سے آپ درخواست کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ بھی حدیث سے ہمیں مل گیا ہے. اس کے علاوہ چوتھی کوئی بھی صورت نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی شہید تھا، کوئی ولی تھا، کوئی نیک تھا، ان کی قبر پہ جا کر درخواست کرنا یا یہیں سے اس کو آواز دینا کہ یا فلاں، اس طرح کی بات نہ کہیں قرآن ملی ہے نہ کہیں حدیث ملی ہے. اور جو بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو، یوں سمجھو کہ وہ دین اسلام سے ہٹ کر ہے. اس لیے کہ دین اسلام صرف قرآن و حدیث کا نام ہے. جو چیز قرآن میں ہے وہ اسلام میں ہے، جو چیز حدیث میں ہے وہ اسلام میں ہے. جس چیز کا تعلق، جس عمل کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے تو اسلام سے نہیں. ایسا کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ نے یوں کیا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد آپ کی قبر پہ گئے ہوں, آپ کا حوالہ دیا ہو, آپ کا وسیلہ دیا ہو. ایسا کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحابی کے ذریعے بھی. ہمیں اس طرح ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں ملی. لہذا یہ عقیدہ یہ کفریہ عقیدہ ہے, شرکیہ عقیدہ ہے. ایسے عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے. اگر یہ عقیدہ دنیا میں بنا لیا تو قیامت کے دن ایسے بندے کے حق میں نہ کسی نبی کی شفاعت ہوگی, نہ کسی صدیق کی ہوگی, نہ کسی شہید کی ہوگی, نہ کسی ولی کی ہوگی, نہ کسی صحابی کی ہوگی, نہ کسی فرشتے کی ہوگی. کسی کی شفاعت اس کے حق میں نہیں ہوگی جس نے دنیا کے اندر شرک کیا ہوگا. اللہ کے بندو, اپنے عقیدے کو خالص کرو, اپنا عمل خالص بناؤ. اخلاص بنیاد ہے, عقیدہ توحید بنیاد ہے, اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل یہ بنیادی مسئلہ ہے. اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, وگرنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ شفاعت کے متعلق چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. شفاعت کا صحیح مسئلہ اور اس کے عمل جو صحیح ہے, اس کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا
فرمائے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار.
دنیا کے اندر معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. آپ میرے پاس چل کر رہیں گے, میں آپ کے پاس چل کے جاؤں گا, یہ سب کچھ ہے. یہ اس وقت تک ہے جب تک دنیا میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے, اب اس معاملے کے حل کے لیے آپ کی قبر کی طرف یا میری قبر کی طرف آنا, یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے. چاہے معاملہ محمد مصطفیٰ کا کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اسی مسئلے کے حل کے لیے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت چل کر آئی اور آ کر اپنی درخواست اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میرے ساتھ تعاون کیجیے. پہلی بات یہ ہے, اس عورت نے اپنے گھر سے پیغمبر کو آواز نہیں لگائی, حالانکہ اس عورت کا گھر بھی مدینہ میں ہے اور نبی علیہ السلام کا گھر بھی مدینہ میں ہے. وہ بھی جانتی ہے اگر پیغمبر کو یہاں سے آواز لگاؤں گی تو پیغمبر نہیں سن سکیں گے. ہر جگہ سننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. آہستہ کہو تب بھی وہ سن لے, زور سے بولو تب بھی وہ سن لے. اگر تمہارے دل میں ایک ارادہ ہے تو اس کو بھی وہ جان لیتا ہے. یہ سکتے تو ایک اللہ کی ہے. اس عورت نے اپنے گھر سے آواز نہیں لگائی, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چل کر آئی کہ میں پیغمبر کے پاس چل کے جاؤں گی, آپ کے سامنے درخواست کروں گی تو آپ سنیں گے بھی صحیح اور غور بھی کریں گے. درخواست کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے کہا کہ ابھی جاؤ, ابھی حالات تھوڑے تنگ ہیں, مالی فراوانی نہیں ہے, ابھی جاؤ اور دوبارہ آنا. تعاون ہوگا, وعدہ ہو گیا ہے کہ تم جب تم دوبارہ آؤ گی تو تمہارے ساتھ تعاون کریں گے. اس عورت نے جانے سے پہلے ایک مسئلہ پوچھا, کیا کہتی, ارائیتا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ارائیتا ان جیتو فلم اجیت کا تريد الموت. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ تو بتائیں, ابھی تو آپ نے کہہ دیا کہ جاؤ اور دوبارہ آنا, لیکن مجھے یہ بتائیں, اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں, اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں, تريد الموت, اگر آپ فوت ہو جائیں میرے آنے سے پہلے, تو پھر میں کیا کروں, پھر اپنا یہ مسئلہ کس کے آگے رکھوں, اپنی یہ درخواست کس کے آگے پیش کروں, قربان جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہی فرمایا کہ دیکھیں تو میرے لیے لفظ موت استعمال کر رہی ہے؟ نہیں, میں تو نہیں مروں گا, میرے اوپر موت نہیں آئے گی. میرے لیے لفظ موت استعمال کرنا گستاخی ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا, اور نہ ہی پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو فاتی اللہ قبری, میری قبر پہ آ جانا, وہی درخواست کرنا, تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل کر دوں گا, پریشانی کو دور کر دوں گا, میری قبر پہ آ جانا. کیا نبی علیہ السلام نے یہی کہا؟ میرے بھائیوں, میری بہنوں, ذرا قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو, قرآن و حدیث پڑھو. اللہ جانتا ہے جب تک ان قصے کہانیوں سے نجات حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں صحیح عقیدہ نہیں ملے گا. یہ آج تک جو آپ نے کہانیاں سنی, قصے سنے, سنا مرا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ساری کہانیاں ہیں, ساری کہاوتیں ہیں. ان کہانیوں کا, ان کہاوتوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادات پڑھیے, غور کیجئے, آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے کیا کہا جس نے کہا ارائیتا ان جئت فلم اجد کا ترید الموتا, اگر میں آؤں اور تجھے نہ پاؤں اور فوت ہو جائے تو میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جئت فلم تجدینی فاتی ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے, تیرے آنے سے پہلے اگر میں فوت ہو جاؤں تو یہی مسئلہ ابو بکر صدیق کے آگے پیش کرنا. یہاں نبی علیہ السلام نے دو باتوں کی طرف وضاحت کر دی. ایک تو یہ ہے کہ معاملات اس آدمی کے آگے رکھے جاتے ہیں جسے اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے, ان کے آگے اپنے مسئلے کو رکھیں. جب میں فوت ہو جاؤں تو مرنے کے بعد اپنے اس مسئلے کو میرے آگے نہ رکھیں. دوسری یہ بات بھی واضح کر دی کہ آج امت کا امیر میں ہوں, امت کا امام میں ہوں, آج بیت المال میرے پاس ہے, اس لیے کہ بیت المال وقت کے امیر کے پاس ہوتا ہے. میرے مرنے کے بعد میرا یہ بیت المال جو ہے یہ کس کے پاس ہوگا؟ یہ میری امت کے ابوبکر صدیق کے پاس ہوگا. ان کے پاس آنا, وہ امیر ہوگا, بیت المال اس کے پاس ہوگا. میرا یہ وعدہ یاد دلانا, انشاءاللہ تیرے ساتھ تعاون ہوگا جس کا میں آج وعدہ کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, بات اس طرح واضح ہو گئی کہ ہم نے اپنا عقیدہ کس طرح بنانا ہے, مرنے کے بعد ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے, ان کے لیے دعائیں کرو. اگر وہ گنہگار ہیں, ہماری دعاؤں سے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا. چاہے کوئی متقی تھا, پرہیزگار تھا, پھر بھی گناہ ہو سکتے ہیں. اگر کوئی نیک تھا تو میری اور آپ کی درخواستوں سے اللہ ان کے درجات بلند کر دے گا. اور دنیا والے جو ہیں ان کے ساتھ یہ رابطے ہونے چاہیے, یہ تعلق ہونا چاہیے. یہ قرآن و حدیث کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ہمارے بھائی انور صاحب نے درخواست کی ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے, دعا کرے اللہ ان کے بچے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. باقی بھی جتنے مسلمان مرد یا عورتیں, بچے بوڑھے بیمار ہیں, اے اللہ ان کو صحت عطا فرما. جو پریشان حال ہیں, اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی, دینی بہنیں فوت ہو گئی ہیں, انہیں معاف فرما, انہیں قبروں کے عذاب سے بچا, انہیں جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علیکم, الحمد للہ رب العالمین. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. اللہ کے بندے